साद साहब हैं, इंडिया से उन्होंने सवाल भिजवाया है कि उनके कॉलेज में एक खातून हैं जो बाकायदा तहज्जुद गुजार और तमाम नमाजों की पाबंद है, और हॉस्पिटल में जाने से पहले वो स्कार्फ ऐसे अंदाज में ओढ़ती हैं कि कुछ बाल जाहिर हो जाते हैं जैसे कि यूएई में होता है, और इसी तरह हल्का सा मेकअप करके वो जाती हैं। और मेरे दिल में ये बात खटकती है कि ये क्यों है। उनकी इबादत और तकवा की बरकत एक दिन उनकी इस कमज़ोरी को दूर कर देगी, लेकिन मेरे जहन में ये एक सवाल बार बार उठता है कि क्या ये अंदाज कहीं तबर्रुज के हुक्म में तो नहीं आता। साथ साथ जितना कुछ वो करती हैं ना, इसको गनीमत जाने और चुप रहे। बहुत अच्छा करती हैं, इंशाल्लाह नमाज गालिब आ जाएगी, पर्दा भी मुकम्मल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर आपका उनसे कोई रिश्ता है तो फिर तो बिल्कुल ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह रिश्तेदारी भी ख़राब होती है और ये चीज़ें इंसान को सही राह से हटा देती। ज़रा सी बात होती है और जुदाई तक जा पहुँचती है, और अगर रिश्तेदारी नहीं है तो बिल्कुल अपनी आंखें जुबान सब बंद कर लें और अपनी कोताहियों पर गौर करें कि मैं कितना कोताह हूँ अपने आमाल में। बिल्कुल इस बात को छोड़ दें, और ये तबर्रुज के हुक्म में भी नहीं आता। तबर्रुज का मतलब एक औरत खास तौर पे अपने जिस्म को इस तरह से नुमाया करे कि दूसरे को देखने और फिर गुनाह के मौके मैसर हो जाने का वो कोई ऐसा मंजर बन जाए, उसको तबर्रुज कहते हैं। अल्लाह ने उससे मना फरमाया। एक सवाल ये है आया है कि मैं अपना नाम नाइल रखना चाहता हूँ, तो भी ज़रूर रखिए, किसने आपको मना किया है। नाइल जो है वो कहते हैं अता करने वाला, सखी, जो अतिया दे किसी को, नाइला जो सखी हो, जो लोगों को अतियात देती हो, जो लोगों की माली मुआवनत करती हों, उसे कहते हैं नाइला। और अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया का नाम भी नाइला था। अक्सर मसाजिद में ऐसे होता है कि यूएसए किसे ये बात कर रहे हैं कि अकेला मुनफरिद नमाज अदा कर रहा होता है, सुन्नत नफल पढ़ रहा होता है, इतने में पीछे से कोई दूसरा शख्स आके उसके कंधे पे हाथ रखता है। इसका मतलब ये होता है कि तुम मेरे इमाम बन जाओ और मैं तुम्हारी इक्तदा में नमाज अदा कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, वो जो इस तरह करते हैं ठीक करते हैं, आप खुद ना कीजिए, लेकिन कोई इस तरह पीछे से आके हाथ रख देता है ये जतलाने के लिए कि अब आप मेरे इमाम हैं, तो ऊंची आवाज से तकबीरात कह देनी चाहिए ताकि वो आखिर पे अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। लेकिन जो खुद हनफी है उसे किसी के पीछे इस तरह से नहीं करना चाहिए। वो लंबे मसाइल हैं, उनको छोड़िए, बस खुलासा हमने आपसे अर्ज कर दिया। I heard from someone that it's better to do tajdeed-e nikah from time to time as we are living near to the end times. So how to do tajdeed-e nikah between husband and a wife? New York se Shafi sahab ne sawal bheja hai. भैया ये जिन्होंने भी आपको बताया या तो उन्होंने पूरी बात नहीं बताई या आपने पूरी नहीं सुनी। फुकहा ने लिखा है कि जिस शख्स को कुफ्रिया कलेमात बकने की आदत हो, गालियां दे, वलियाज़ बिल्ला अल्लाह ताला तक की ज़ात पाक तक पहुंच जाए, ऐसी हरकतें आम तौर पे करता हो, उसे चाहिए कि हर महीने तजदीद निकाह कर लिया करे। ये फुकहा ने शामी रहमतुल्लाह अलैह मसले में लिखा है कि जो जाहिल होता है वो इस किस्म की जबान इस्तेमाल करता है, तो उसे चाहिए कि अपना निकाह फिर पढ़वा ले। تاکہ وہ گناہ کی زندگی نہ گزارے. ہر آدمی کے لیے حکم نہیں ہے، عام آدمی کے لیے حکم نہیں ہے، اس معاشرے کو کیا بنانا ہے آخر؟ نہ ہی علماء کے لیے یہ حکم ہے. معاشرہ جس سکون اور آرام سے چلتا ہے اور کفر کے کلمات سے بچتا ہے والعیاذ باللہ، ان پہ بھروسہ، ان پہ اعتبار کرنا چاہیے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہر شخص کوئی کفر کے کلمات بکتا ہے. تو جنہوں نے یہ بیان کیا تھا، یا تو انہوں نے احتیاط نہیں کی یا آپ تک پہنچانے والوں نے احتیاط نہیں کی. سورج طلوع ہونے میں صرف 2 یا 3 منٹ رہ جائیں، اس وقت سورتیں پڑھنی چاہیے یا فرائض ادا کرنے چاہیے؟ دیکھیں بی بی، 2 مسئلے اچھی طرح سے سمجھنے چاہیے. ایک مسئلہ ہے نماز کا شروع کرنا، اور ایک ہے نماز کو باقی رکھنا. یہ اچھی طرح سمجھے. ایک آدمی نے ظہر کی نماز شروع کر دی اور اس نے اللہ اکبر کہا، اب اس کی اپنی فقہ کے مطابق کہنے کے 1 رکعت ابھی پوری ہوئی اور وقت ختم ہو گیا. ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان چاروں نمازوں میں اسے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اگر اصل وقت میں مل گئی تو چاروں پوری کر لے، وتر بھی پورے کر لے. مثلاً وتر نہیں پڑھے تھے، وتر کے لیے اللہ اکبر کا، اور ساتھ ہی صبح صادق ہونے لگی، تو اب یہ قضا نہیں ہے، یہ ادا ہی ہے. صرف فجر کی نماز ایسی ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے اگر سورج طلوع ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ بھی ہمارے حنفیہ کے نزدیک، اور حنفیہ میں سے بھی کچھ حضرات کے نزدیک، تاکہ فتویٰ اپنی جگہ پہ قائم رہے. مگر نا حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، معاشوی رحم صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کچھ تفصیل سے لکھا ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے، اوپر تشریف لے جائیے. تو اس لیے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، یہ 5 نمازیں ایسی ہیں کہ اگر وقت کے اندر اندر شروع کر دی اور درمیان میں وقت کسی بھی جگہ ختم ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں، نمازیں ہو گئی. اور جمعہ، عیدین اور فجر، یہ 3 نمازیں ایسی ہیں کہ ان کو شروع بھی کرنا ہے اور وقت کے اندر اندر پورا بھی کرنا ہے. اگر وقت درمیان میں سے نکل گیا، آگے چلا گیا، تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی. مثلاً اس نے عید کی نماز شروع کی، اور عید کی نماز شروع کرنے کے بعد ابھی نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ نصف النہار شرعی ہو گیا، تو نماز باطل ہو گئی. جمعے کی نماز ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ اسی دوران عصر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، تو نماز گئی. جمعہ، عیدین اور فجر، یہ 3 نمازیں شروع بھی وقت میں، ختم بھی وقت میں. باقی 4 نمازیں شروع وقت میں، ختم جس وقت بھی ہو جائے. یہ آسان کلی ہے، اسے یاد رکھنے سے مسائل حل ہو جاتے. سورج نکلتے ہوئے 5 منٹ گزر چکے، یہ بھی اسی میں آ گیا. عصر، مغرب یا عشاء کا وقت داخل ہوتے ہوئے 2 رکعتیں مل گئیں، تو اگلی 2 رکعتیں، یہ بھی ہم نے اسی میں کر دی. قصور سے فرا صاحبہ نے یہ سارے سوالات بھیجے ہیں، ان سب کا جواب ہو گیا. تو صفحے کا یہ سوال ہے، اور بہت مشکل ہے معروف صاحب سب چیزوں کا جواب دینا. آپ ایک کام کریں بس، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ جو فیلڈ آپ کی زندگی کے لیے اچھا ہے اللہ اس میں مجھے بھیج دے. اور ہمت کر کے 40 دن روزانہ 2 رکعتیں پڑھیں، اور یہ اللہ سے مانگیں جو آپ نے ہمیں لکھا ہے کہ کس فیلڈ میں جانا ہے، انویسٹمنٹ ہے اور سکوپ کیا ہے، اے آئی کرنا ہے، اکانومی میں جانا ہے، پولیٹیشن بننا ہے، سائیکالوجی میں جانا ہے، یہ سبجیکٹس ہیں، یہ فیلڈز آپ کو پسند ہیں. آپ بس ایک مرتبہ اللہ سے دل لگا کے 40 دن تک مسلسل مانگتے رہیے کہ اللہ میرے لیے انتخاب فرما دے، اس کے بعد جس طرف عقل رہنمائی کرتی ہے نا اس طرف چل پڑنا، سمجھے؟ جس طرف عقل رہنمائی کرتی ہے نا کہ ہمارے زمانے میں یہ ہونا چاہیے، یہ وہ کر لیجئے. اور دوسری بات جو آپ نے لکھی ہے بیعت اور ان چیزوں کا، ہمارے زمانے میں یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سر پہ کوئی چھوٹا بڑا ہونا چاہیے، ورنہ نفس اور معاشرہ اور معاشی مسائل یہ سب چیزیں مل کے انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں. اس لیے کوئی سر پہ ہونا جسے مشورہ کر لیا جائے، جس سے اصلاح اپنی کر لی جائے، بس یہ کام سب سے زیادہ ضروری. جنید صاحب اسلام آباد سے کہ جو اوپر مفتی صاحب ہیں اپنے آپ کو شدید اہل حق سمجھتے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں کیا کوئی اس میں حقیقت ہے؟ یہ پتہ نہیں آپ نے کیسے لکھا ہے بھیا، اس کا کچھ پتہ نہیں اوپر کون سے مفتی صاحب ہیں اور کون شدید اہل حق ہیں. علماء حق سے ہی کہ اللہ کے سامنے عاجزی کا طریقہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، دونوں طریقے سے ہی، ہاتھ کھول کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بالکل ٹھیک، اللہ سے مانگنا کہ بادشاہ کے دربار میں ہاتھ باندھے نہیں جاتے، ادب اور احترام ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ دو. بادشاہ کے دربار میں ہاتھ باندھنے چاہیے، بالکل ادب اور احترام ہے، کوئی حرج نہیں. کتنے ہی مسلمان، ہزاروں اور لاکھوں، اسپین میں ہم نے دیکھا، فرانس میں دیکھا، اور بہت جگہ پہ ہم نے دیکھا لوگ کھلے ہاتھ چھوڑ کے مالکی حضرات نماز پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھ نہ باندھنا ثابت ہے، وہی ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک ہاتھ باندھنا ثابت ہے اور وہی ٹھیک ہے. اس میں کیا جھگڑے کی، اس میں کیا سوچنے کی بات ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. لوگوں کو آزادی دیجئے، لوگ سانس لیں، لوگ مریں نہیں، لوگ کافر نہ ہو جائیں، لوگوں کو آزادی دو یار، جینے دو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. خود حنفی فقہا میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑا کوئی رکن رکین ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے نماز کے آغاز میں، اور جو ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کے ولا الہ غیرک یا کوئی اور دعا بھی مانگتا ہے، ان سب میں ہاتھ کھلے رکھے، اور جب الحمدللہ سے شروع کرے تو ہاتھ باندھ لے کہ یہ خدا کی کلام کا ادب ہے. سمجھے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سب چیزیں درست. جو مسلمان جو کرتا ہے اگر اس کے پیچھے مجتہدین کا فتویٰ ہے ٹھیک، لیکن اس پہ حنفی فتویٰ نہیں دیتے. وہ فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ آغاز نماز ہی سے ہاتھ باندھ دیے جائیں. امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک قرآن کی تلاوت میں ہاتھ باندھے جائیں گے، ورنہ نہیں باندھے جائیں گے. خود ہمارے ائمہ میں سے بہت سے قائل ہیں کہ وتر جو ہے اس کی میں دعا جو ہاتھ اٹھا کے مانگنا ہے ہاتھ اٹھا کے مانگی جائے گی، جیسے حنبلی بیت اللہ میں کرتے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ قائل ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں ہاتھ باندھ دینے چاہیے وتر میں جیسے ہم کرتے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھی قائل ہیں، وہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دو، لٹکا دو اور اللہ سے دعا مانگو، سب درست، کوئی مسئلہ نہیں. مولانا ایوب دہلوی صاحب کون ہیں؟ مولانا ایوب صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں نہیں علم کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مولانا ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دو، پچھلی چند صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے. مولانا ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو پچھلے 200-300 سال میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے بھی بعض جگہ پر یہ بڑے ہوئے ہیں، اتنے گہرے علوم ہیں ان کے، اتنا زیادہ علم اللہ نے انہیں دیا تھا، سبحان اللہ کیا کہنے. اور کراچی میں لٹھے کا تھان اپنے کندھے پہ رکھ کے شہر میں گھومتے تھے، آواز لگا دیتے اور لٹھا لے لو، اور خواتین لٹھا خرید دیتی تھیں. اس قسم پرسی اور اس تنگی کے ساتھ زندگی گزاری. اس زمین میں کبھی بھی انگریزوں نے اسی لیے جان بوجھ کے اس ٹکڑے کو ایسا رکھا تھا کہ وہ ٹکڑا رکھو جس میں کوئی تعلیم کوئی تہذیب نہ ہو. اب تک 80 سال کے بعد بھی یہاں کون سی تہذیب آئی ہے؟ اور تہذیب کے جتنے مراکز تھے سب انڈیا چھوڑ آئے. حیدرآباد تھا, لکھنؤ کی اپنی تہذیب تھی, دلی کی اپنی تہذیب تھی, بھوپال کی اپنی تہذیب تھی, اب تک کراچی چلے جاؤ محلے بنے ہوئے ہیں. ایک علاقہ ہے جہاں سب دہلی والے, ایک علاقہ ہے جہاں لکھنؤ والے اکثر ہیں, ایک علاقہ ہے جہاں حیدرآبادی بینگن پکتے ہیں تو کراچی میں کہیں اور نہیں پکتے. وہ سب تہذیب کے مراکز چھوڑ آئے اور انہوں نے کہا ادھر پاکستان تم اپنا بنا لو, جس کی زمین میں دو چیزیں ہیں ہی نہیں, ایک تہذیب ان کی کوئی نہیں اور ایک ان میں وفا نہیں. ساری زندگی نیکی کرتے رہو, اس بے وفا مٹی سے جو اٹھا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس مٹی میں وفا. ساری زندگی مسجد کا خادم ہے, خدمت کرتا رہا. ولیعاذ باللہ ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ کمیٹی والے جنازے تک میں شریک ہونے سے رہ گئے, یار کون جائے, بس ٹھیک ہے نا ہو گیا جو فرض کفایا ہے. یہی حال ہے اس مٹی کا, نہ وفا ہے ان میں اور نہ ہی ان میں تہذیب ہے. تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ اور ایوب دہلوی رامپور کے پڑے ہوئے تھے, کیا کہنے. اللہ تعالی کی قبر کو منور فرمائے نور سے اور خدا ان کو اعلیٰ درجات دے. وہ متاثر کن ان کا علم تھا. ہم کبھی سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل ان پہ فرمایا تھا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا, کسی سے پوچھا کیا ہوا, فرمایا میں ڈر رہا تھا زندگی میں جو کچھ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تم یہ سہمے ہوئے کیوں. میں نے کہا اللہ ان غلطیوں پہ جو زندگی میں ہو گئیں, تو فرمایا تمہیں عذاب دینا ہوتا تو اتنا علم تم میں رکھتے. یہ سب کا حال یہی تھا, اہل علم جو تھے اللہ نے بڑا کرم فرمایا تھا. رہ گیا آپ نے جو لکھا ہے کہ انہوں نے احمد جاوید صاحب نے یہ فرمایا, بھائی جب تک ہم خود اس بات کو نہ سن دیں بالکل بات نہیں کر سکتے. شعیب صاحب اتر پردیش سے آپ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے, لیکن ہمیں بھیج دیں ہم سنیں اس کو کہ واقعی انہوں نے یہ فرمایا تو پھر کوئی بات ہو سکتی ہے, ورنہ ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں. مثنوی پڑھانے کے لیے آپ چارجز لے رہے ہیں یا جو چارج کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو دوست لیتے ہیں بھیا ان سے پوچھو, مجھ سے نہیں پوچھو. مجھے پتا ہے اتنا کہ انہوں نے 1000 روپیہ رکھا تھا کہ جو بھی مثنوی کو سنے گا اس سے وہ لیکچر کی فیس یا قیمت 1000 روپیہ وصول کریں گے, اور جو اس سلسلے میں ان کے اخراجات ہیں وہ اپنے اخراجات پورے کریں گے. ایک چیز دوسرے, انہوں نے کہا کہ ہم ان لیکچرز پہ پیسے لے کے پاکستان میں ایک بچیوں کے لیے لڑکیوں کے لیے لائبریری قائم کرنا چاہتے ہیں. تو اتنے پیسے ہوئے ہی نہیں کہ کبھی لائبریری اور ہمیں ملے ہوں کہ یہ لائبریری بنا دو, اور ان کے جو اخراجات ہیں جو وہ پورے کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. آپ کو کئی بار عرض کیا ہے, ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں سوائے اس کے کہ مجبوری کے درجے میں کوئی چیز ریکارڈ کروا دیں باقی کچھ پتہ نہیں. یہ ریکارڈنگز کہاں جاتی ہیں, رہتی ہیں نہیں رہتی, کوئی اس پہ اپنے اسٹیشن بناتا ہے نہیں بناتا, اس پہ انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, اس کی جو لوگ اسے اٹینڈ کرتے ہیں اس پہ پیسے ملتے ہیں نہیں ملتے, کچھ پتہ ہی نہیں. اور کوئی کہے بھی تو ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ ان کرتوتوں میں پڑھیں. صرف اتنا پتہ ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے ریکارڈنگ کرانی پڑتی ہے, وہ مجبوریاں نہ ہوتی تو بالکل کوئی آدمی آواز بھی نہ سن پاتا. سر, بینگ اے حنفی اینڈ لیونگ ان دا یو ایس امیرکا, کین آئی پرے اثر اکارڈنگ ٹو امام شافعی مذہب, ویئر اٹس الون اور ان دا ماسک with Juma because they pray Asr a little ahead of our Asr. اس کے جواب بھیا کئی مرتبہ ہو چکا ہے صاحب کہ جو شافعی حضرات عصر پڑھتے ہیں نا, یہ جو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات عصر پڑھتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہمارے نزدیک بھی عصر کا اصل وقت یہی ہے, عصر کی نماز کا اصل وقت یہی ہے. یہ کئی مرتبہ ہم نے عرض کیا ہے, ہم ذرا سی تاخیر کر کے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کو تاخیر سے پڑھا, اس وجہ سے ہم تاخیر سے پڑھتے ہیں. ادروائز ہم حنفیوں کے نزدیک بھی عصر کا وقت اسی سے شروع ہو جاتا ہے جو اہل حدیث حضرات کے ہاں یا جو بھی شافعی حضرات پڑھتے ہیں. مغربی ممالک میں رہنے والے لوگوں کے لیے عام اور سنگین مسئلہ اپنی نئی نسل کی تربیت ہے. ہم نے دیکھا جو لوگ آسٹریلیا میں مقیم ہیں, مقامی دینی محنت سے جڑے ہوئے ہیں, ان کے بچے نہایت نیک اور سمجھدار ہیں. ایسے بھی ہیں جن کے بچے ایمان میں نہیں ہیں, اس غیر یقینی صورت حال میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ہارون صاحب میلبورن آسٹریلیا. ہارون صاحب اپنے مشورے کی بات پوچھی ہے, یہ تصور سے ہمارا مشورہ ہے, باقی کریں وہ جو آپ کی اپنی مرضی ہے, یہ تصور سے بھی نکال دیں کہ کبھی آپ نے اس جیل میں آنا ہے پاکستان. توبہ کریں 100 بار اس تصور سے بھی کہ اس زمین میں جہاں ظلم ہے, جہاں قید ہے, ہم لوگ قید میں گھرے ہوئے ہیں, ہم معاشی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, ہماری نسلیں پڑھ نہیں سکتی, ترقی تو دور کی بات ہے نا. ہم سے پوچھیں گھر کے خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے, کبھی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس ملک میں واپس آئیں. باہر رہیے, اپنی اولاد کو تعلیم دیجئے, پروان چڑھائیے. آپ کا کیا خیال ہے, یہاں اسلام اگر حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے آیا ہے تو کیا جتنے اس وقت حضرت رحمۃ اللہ کے زمانے میں, ہمارے زمانے میں, پچھلے زمانوں میں مسلمان ہوئے مسلمان ہی رہے؟ ایسے نہیں ہے. 10 مسلمان ہوتے ہیں تو ان میں سے 8 کافر بھی ہو جاتے ہیں, مرتد بھی ہو جاتے ہیں. یہ تاریخ کا ایک دھارا ہے, ایسے ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں میں ارتداد نہیں آ گیا تھا, پھر بعد میں ہارون الرشید اور مامون الرشید لوگ مرتد نہیں ہوئے تھے, ہوتے رہتے ہیں. تاریخ کا عمل چلتا رہتا ہے. اللہ نے اپنے دین کو قائم رکھنا ہے, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اور دین کی دعوت میں اللہ کی کتاب کو پیش کرتے رہے. اللہ نے فرمایا لَأُنزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ, ہم نے وہی اس لیے نازل کی ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. خدا کا خوف ان میں ہونا چاہیے, اور دنیا میں جس تک قرآن پہنچے, قیامت تک جس زمین میں پہنچے, سب کو اس قرآن کے ذریعے اللہ کے دین کی دعوت. آپ اپنے بچوں کو بھی دیجئے, اپنی دیگر مصروفیات چھوڑ کے اپنے بچوں کا خیال رکھیے. اور اگر فرض کر لیں کوئی ارتداد, کوئی ایسی چیز ہے بلی عزب اللہ, تو دعا کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں, مار کسی بھی مسئلے کا حل نہیں, وہ حکومت کے اختیارات ہیں, چھوڑ دیں. والدین کی دعا بہت مؤثر ہوتی ہے, مرنا تو کیا, مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے, وہ اتنی بڑی چیز. اس لیے جس طرح عربی میں پے نہیں ہے نا, اسی طرح پاکستان کا پے بھی مٹا دیں, جانا ہی نہیں, سوچنا بھی نہیں. 23 جنوری کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے ہم اپنی مسجد میں ایک دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں, مگر ہم نے تملیغ کی شرط کو فی الحال روک رکھا ہے. کیا زکوٰۃ کی رقم لے کے بغیر کسی گلے کے براہ راست خرچ کی جا سکتی ہے؟ سیالکوٹ سے سہیل صاحب. سہیل صاحب ایسے نہیں ہو سکتا, ہمارے چاروں آئمہ کے نزدیک تملیغ ضروری ہے, کیونکہ معمولی بات نہیں ہے. تملیغ کی شرط کو اٹھا دینا اس سارے نظام کو خراب کر دے. تملیغ کی شرط کو اٹھانے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد چونکہ سیاسی طور پر مشہور ہو گئے تو ان کی اس بات کا کچھ حضرات نے رد کیا جن کا تعلق حضرت تھانوی نور اللہ مقدو کے مکتبہ فکر سے تھا، لیکن وہ بات زیادہ واضح نہیں ہوئی. جم کے اس موضوع پہ جو لکھا ہے یا کام کیا ہے وہاں مودودی نے کیا ہے. مولانا نے اس کو فی سبیل اللہ کو عام کر دیا، نتیجہ یہ کہ ان کی ڈسپنسریاں اس پیسے سے چلنے لگیں، جمعیت کے لڑکے گولیاں اور اسلحہ اور یہ لیاقت بلوچ جو مارا کرتا تھا لوگوں کو اور سلمان بٹ، یہ سب پیسہ اس میں استعمال ہونے لگا. اس پہ اگر دیکھنی ہو تفصیل تو مفتی رشید صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کی جو آسن الفتاوہ ہے نا، حضرت نے اسی لیے اس میں فتویٰ دیا ہے کہ جماعت اسلامی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا تھا اس پہ، اور مولانا کے خلاف اس فتوے پہ لکھا گیا کہ تملیغ ضروری ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سیاسی مخالفتیں یہ ہوں، یہ خالصتاً شرعی مسئلہ ہے، اور ہمارے یہ بڑے بڑے مفتی حضرات اس سے غافل نہیں رہے. اس لیے سیاست کو الگ کر کے شرعی حیثیت سے جماعت اسلامی کو یہ سوچنا چاہیے تھا. اب تو کوئی راہ بھی نہیں جو اتنا پڑھا لکھا ہو. ایسا نہیں ہے کہ شوہر کے پاس وسائل نہیں ہیں. عمرے کے سفر کے لیے ان کا ہر مرتبہ یہی کہنا ہوتا ہے کہ بزنس کا کیا ہوگا میری غیر موجودگی میں، میں اپنی کسی محرم کے ساتھ چلی جاؤں، میرے شوہر راضی نہیں ہوتے. دل تڑپتا ہے خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حاضری کے لیے، کوئی عمل بتا دے میرے لیے وہاں جانا آسان ہو جائے. یہ عمل تو بھی آپ اس سے پوچھیں جو اس بات کا خود قائل ہو، ہم اس کے قائل نہیں. ایک عمرہ زندگی میں کر لیا جائے، سنت موقعہ ہو گئی، نفلی حج کو ختم کر دیں، فرض حج جا کر ایک مرتبہ کرائیں اور چھوڑیں ان شوق اور جذبے کو. اللہ اس میں برکت دے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، اللہ کے گھر میں حاضری بڑا نیک جذبہ ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. لیکن اس پیسے کو بچا کے رکھیں. ہم اسی لیے ان نفلی عمروں کی اور نفلی عمروں کی اور حج کی اسی لیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ پیسہ نہیں رہا. آپ کے محلے میں کتنی بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی، ان کی شادی کرا دیں، یہ عمرے سے بڑا ثواب ہے. ہمارا مسلک تو یہ ہے، نفلی حج کرنے کی بجائے آپ یتیم بچوں کو دیکھیں، ان کے لیے سردی گرمی کے کپڑے بنوا دیں. حج نفلی حج سے بڑا ثواب یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں خدا کا خوف نہیں. ہمیں پتہ ہے فتویٰ کتنی اتھارٹی ہوتی ہے، رب اللہ کے یہاں کیا جواب دینا ہوتا ہے. اب ایک دن بی بی اپنے قصور میں کہیں چلی جائیں، دیکھیں پتلے ململ کے کرتے اور لباس پورا نہیں ہوتا. دسمبر جنوری کی سردی میں دو چار کپڑے کے جوڑے دے دیں کہ بی بی یہ پہنو، سردی نہ لگ جائے، بخار نہ ہو جائے، سارے گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے. آپ کو کیا پتا ہے کہ کتنے بچے اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ جانے کا پیسہ 5 لاکھ ہے نا، 10 لاکھ ہے نا عمرے کے لیے. 10 لاکھ میں کسی بچے کو کہوں لو بیٹے امریکہ جاؤ، انگلینڈ جاؤ، کہیں جاؤ، جا کے پڑھ کے واپس آؤ، یا پھر وہیں رہو اور جاب کرو اور اپنے ملک کے غریب لوگوں کی خدمت کرو. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم وظیفہ بتائیں کوئی. آپ اپنی گلی میں دیکھیں، ادھر ادھر دیکھیں، کوئی مدرسہ ہے؟ مدرسہ ہے وہاں کتابیں دے آئیں خرید کے، ہم آپ کو بتا دیں. فتح الباری دے آئیں، رول معانی تفسیر ہے وہ خرید کے دے آئیں، ابن کثیر رحمت اللہ نے لکھی ہے وہ دے آئیں. یہ علماء پڑھیں گے، کبھی تو پڑھیں گے نا، اور جو پڑھیں گے سو اللہ آپ کو اس کا ثواب دے گا. فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مجھے نہیں معلوم بھائی، نہ کبھی انٹرنیٹ ہم نے چلایا نہ پتا ہے. یوٹیوب چینل چلتے ہوں گے، جائز چیز ہوگی تو جائز ہو جائے گی آمدن، ناجائز ہوگی تو ناجائز ہوگی. ایک آدمی پھلوں سبزیوں پھولوں کے حوالے سے چینل اور ویب بناتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. عامر صاحب میاں والی سے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بات یاد رہے، کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق ہمارے زمانے کی ان چیزوں سے بنتا ہے جن کو علم حاصل کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اب اتنی فرصت ہوتی نہیں کہ جدید چیزوں میں دخل دیں اور ان کو سیکھیں. اس لیے ان چیزوں کے بارے میں ان مفتیوں سے رجوع کرنا چاہیے جنہیں پتا ہو کہ یوٹیوب چینلز کیا ہوتے ہیں، ان سے آمدن کیا ہوتی ہے. ہمیں جب علم ہی نہیں ہے تو ہم فتویٰ دینے کے اس باب میں اہل بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ خیال کرنا چاہیے.